सनीचर 4 अप्रैल के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। यमन की सूरत हाल पर अक़वामे मुत्तहिदा का गौर, पाकिस्तान में पार्लियामान इस तनाज़े में फौज भेजने का जायजा लेगी और तजयाकार का कहना है
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से करारदाद का होना जरूरी है, नहीं तो इसको गैर कानूनी समझा जा सकता है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक यमन में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों का बहरी रास्ते से वतन वापसी का आगाज हो गया है। तफसील सुनिए मासूमा मलिक से।
दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान नेवी का बहरी जहाज 150 पाकिस्तानियों को लेकर मखला से कराची रवाना हो गया है। इंतजामिया का कहना है कि बहरी जहाज को पाकिस्तान पहुंचने में 3 रोज लगेंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान के मुताबिक जहाज पर पाकिस्तानी शहरियों के अलावा चीनी तलबा और एक ऐसी कंपनी के मुलाजमीन भी शामिल हैं जिसने पाकिस्तानियों को वहां पनाह दे रखी थी।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के सरबरा फहीम अब्बासी को अपने ओहदे से हटा दिया है। उनको ऑफिसर बराए कार खास लगाया गया है। फहीम अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 60 से ज़्यादा मजहबी और जिहादी तंजीमों पर पाबंदी आयद करने के बारे में मीडिया को आगाह किया था। फहीम अब्बासी ने बताया है कि उन्हें इस खबर से मीडिया को आगाह करने की वजह से ओहदे से हटाया गया है। उधर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरहदी ज़िले राजौरी में आज एक बारूदी धमाके की जद में आकर 3 आम शहरी हलाक हो गए हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
पुलिस के मुताबिक ये बारूदी धमाका पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाकया राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पेश आया। फौज का कहना है कि अबूरी सरहद से 80 किलोमीटर दूर जांजर गांव में 42 साल श्री रमानी, 38 साल मोनी सिंह और 26 साल विजय कुमार नामी 3 मजदूर खेतों में जा रहे थे कि उन्होंने गलती से एक बारूदी सुरंग उठा ली जो जोरदार धमाके के साथ फट गई। इस वाकये में 3 मजदूर हलाक हो गए जबकि थोड़े फासले पर मौजूद एक और किसान शदीद जख्मी हो गया। फौज ने एक बयान में कहा है कि हालिया तेज बारिशों की वजह से अबूरी सरहद के करीब नस्ब की गई बारूदी सुरंगें खिसक कर खेतों की तरफ आ गई हैं और इन्हीं में से एक सुरंग के बायस आज का हादसा पेश आया।
फौजी ज़राए का कहना है कि यमन में बागियों पर हमले करने वाले मुल्क सऊदी अरब और उसके इतिहादियों ने अबनाए बाबे इलमंदब को नज़रअंदाज करके बागियों के ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू किए हैं। आबनाए बाबे इलमंदब नहरे सुइस जाने के लिए एक अहम बहरी रास्ता है और इस आबनाए को बागियों से महफूज रखने के लिए ताज़ा मुहिम का आगाज किया गया है। उधर यमन के बहरान पर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी है। इजलास में यमन में सऊदी मुदाखलत के बाद शहरी हलाकतों में इजाफे के मामले पर रूस की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। न्यूयॉर्क से सहाफ़ी सलीम रिज़वी।
सलामती काउंसिल के 15 अराकीन यमन में जारी लड़ाई में शहरियों की बढ़ती हलाकतों और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से रूस ने यह इजलास तलब किया है। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यमन में सऊदी अरब के फजाई हमलों को आर्जी तौर पर रोकने की तजवीज़ दी है। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक यमन में सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद के हमले शुरू होने के बाद से अब तक 519 शहरी हलाक हो चुके हैं। रवां हफ्ते के दौरान कम अज़ कम 62 बच्चे भी हलाक शुदगान में शामिल हैं और 1700 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में इस्लामी शिदत पसंदी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अफराद की नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ झड़प हुई है। पुलिस ने लोगों की एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार भी किया है। रीक्लेम ऑस्ट्रेलिया नामी ग्रुप की तर्जुमान कैथरीन ब्रेनन का कहना है कि ये ग्रुप मुसलमान मुखालिफ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया नवाज कदरों के हक और इस्लामी शिदत पसंदी के खिलाफ है। जवाब में सिडनी में मुजाहरा करने वाले ग्रुप की तर्जुमान क्लेयर फेस्टर का कहना है कि रीक्लेम ऑस्ट्रेलिया ने मुसलमानों के हवाले से पुराने और दकियानूसी तस्वरात का सहारा लेकर लोगों को नस्ल परस्ती पर उकसाया है। कीनिया की गैरिसा यूनिवर्सिटी में हाल ही में होने वाले कत्ल गारतगरी में मुलविस होने के शुबे में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यूनिवर्सिटी में हलाक होने वाले 148 अफराद में ज्यादातर ईसाई थे। कीनिया के वजारत दाखला का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले 5 में से 3 मुलजमान जुमेरात को किए गए हमले में राबताकारी के फराइज अंजाम दे रहे थे। इराक के शहर तिक्रीत को दौलत इस्लामी के कब्जे से वापस लेने वाले शिया मिलिशिया को एक बड़े पैमाने पर लूटमार की इत्तला के बाद शहर से बाहर निकाल दिया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि लूटमार में शिया मिलिशिया मुलव्वस थी लेकिन हुकूमत ने इसका इल्ज़ाम मकामी सुन्नी कबाइली जंगजुओं पर लगाया है। शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ग्रुप का कहना है कि दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने दमिश्क में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंप यरमूक पर तकरीबन मुकम्मल कब्जा कर लिया है। شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے دا سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ فلسطینی بریگیڈز کو دو محاذوں پر لڑائی کا سامنا ہے، جنوب میں قائم کیمپ میں دولت اسلامیہ سے لڑائی اور شمال میں حکومتی فورسز سے، اور ایسے میں انہیں اسلحے کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دی لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی جانور اپنی مادہ کو لبھانے کے لیے کوئی گیت گا سکتا ہو، وہ بھی چوہے جیسا جانور؟ اور پاکستانی کھلاڑی سعید اجمل کے لیے کرکٹ سے دور رہنے کے کئی مہینے کس قدر اذیت ناک رہے؟ اگر آپ یہ تفصیلات جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر سیربین کا آغاز ہم آج بھی یمن کی خبر سے کرتے ہیں، جہاں حکام کا دعویٰ ہے کہ معزول صدر عبد ربو منصور ہادی کی وفادار فوج نے حوثی باغیوں کو عدن سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر تازہ بمباری میں نہر سوئز کو جانے والی اہم آبی گزرگاہ باب المندب کی حفاظت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اتحادیوں کی حوثی باغیوں کے خلاف اس فوجی مہم کے مقاصد میں اس آبی گزرگاہ کی حفاظت کرنا بھی شامل تھا۔ ادھر پاکستان کی بحری فوج کا بحری جہاز یمن کے شہر مقلہ میں ایک محصور 147 پاکستانیوں اور 36 دیگر ممالک کے شہریوں کو لے کر پاکستان روانہ ہو گیا۔ تفصیلات سنیے سارا حسن سے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان تسلیم اسلم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ پاکستان بحریہ کا جہاز مکلا کے قریبی شہر الاشر کی بندرگاہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوا ہے۔ جہاز پر پاکستانی شہریوں کے علاوہ چینی طلباء اور ایک ایسی کمپنی کے ملازمین بھی شامل ہیں جس نے پاکستانیوں کو وہاں پناہ دے رکھی تھی۔ کمپنی کے ملازمین کی اکثریت بھارتی اور یورپی ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ دفتر خارجہ کے کرائسس سیل کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ان تمام افراد کو مکلا سے پاکستانی بحری جہاز میں سوار ہونا تھا، لیکن وہاں بندرگاہ پر جہاز کو جانے کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد اسے اشر روانہ کیا گیا، جہاں ان تمام افراد کے پہنچنے پر جہاز آج پاکستان کے لیے روانہ ہوا ہے۔ کرائسس سیل کے مطابق الحدیدہ میں بھی 30 سے 40 کے قریب پاکستانی جمع ہو چکے ہیں، جنہیں لینے کے لیے ایک دوسرا بحری جہاز کراچی سے روانہ ہو چکا ہے۔ الحدیدہ سے اس سے قبل پی آئی اے کے طیارے کے ذریعے پاکستانی شہریوں کی واپسی عمل میں لائی گئی تھی۔ دوسری جانب سنا میں محصور پاکستانیوں کی واپسی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق تقریباً 140 پاکستانی اس وقت سنا میں موجود ہیں، تاہم ان کی واپسی سنا کے ہوائی اڈے کے آپریشنل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ گزشتہ روز بھی 176 پاکستانی پی آئی اے کی پرواز سے وطن واپس پہنچے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت بھی 2000 کے قریب پاکستانی یمن میں موجود ہیں، تاہم ان میں سے بیشتر ایسے علاقوں میں ہیں جو جنگ سے متاثرہ نہیں ہیں۔
یمن کی صورتحال آپ نے سارا حسن سے سنی۔ اب سوال یہ کہ جس پیمانے پر تباہی اور بربادی اور جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں، سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی یمن کے خلاف فوجی کارروائی میں اس کے نتیجے میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے، اور کیا کوئی اندازہ ہے کہ کتنا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے؟ میں نے سعودی عرب میں مقیم صحافی اور مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ نگار راشد حسین سے یہی سوال کیا۔
دیکھیے، تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں جو 10 دنوں سے جو کاروائی سعودی عرب نے فضائی بمباری کی شروع کی تھی، اور اس کے بعد گزشتہ چند دنوں سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں اگرچہ کہ فورسز آن گراؤنڈ تو نہیں ہیں، لیکن کچھ اسپیشل فورسز وہاں یقیناً کام کر رہی ہیں باہر کی، اور وہ وہاں کمیونیکیشن کا سامان پہنچا رہی ہیں، اسلحے پہنچا رہی ہیں، جس سے جو پیپلز کمیٹی ہے جو کہ حوثیوں کی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہیں، جو کہ صدر منصور ہادی کے ساتھی ہیں، ان کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت پکڑی ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے بہرحال جمعے کے دن وہ جو صدارتی محل پہ جو حوثیوں کا قبضہ تھا انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا ہے۔ لیکن اب بھی بہت کنفیوژن ہے، मुकल्ला का जो पूरा सूबा है वहां सवालिया निशानात हैं, वहां से 200 जो एक सबसे बड़ी जेल थी उस सूबे की जो कैपिटल था वहां के जेल से छुड़ा करके 270 लोगों को लेकर चले गए हैं। खालिद बतरफी जिसमें कहा जाता है कि वो अलकायदा का एक बहुत बड़ा लीडर था वो वहां उस जेल में बंद था उसे, तो ये बड़ी गुमगो की कैफियत है, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन अब पहली दफा नजर आया है कि कुछ असरात इस सारी बमबारी की और इस सारी तगोदौ के शायद कुछ नजर आ रहे हैं और थोड़े से हौथियों की पोजीशन कमजोर हुई है।
तो राशिद, अब अदन, अल हुदैदा और दारुलहुकूमत सना जैसे अहम शहरों के बारे में क्या इत्तलात हैं, किसके जेरे कब्जा हैं ये अहम शहर?
देखिए सना, अदन, ये तो अभी तक हकीकत ये है कि अगर इनकी ज्यादातर जो एरिया है वो तो अभी तक हौथियों के कब्जे में यकीनन है, लेकिन साथ साथ जैसा मैंने अभी अर्ज किया था कि कहीं कहीं से पसपाई भी नजर आ रही है। अब ये कितनी देर जारी रहती है पसपाई, क्या होती वापस री अटैक करते हैं नहीं करते हैं, जो यहाँ सऊदी हुकाम ने कहा है, जो सऊदी जनरल असीरी हैं उनका कहना यह है कि होतीज के गुज़श्ता 10-12 दिनों की बमबारी के बाद ये हुआ है कि होतीज अब हिट एंड रन किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। तो गालिबन लगता यह है कि ये उसी पैटर्न पे वापस जा रहे हैं जिसपे वो गुज़श्ता 8-10 सालों से करते रहे हैं, यानी गुरीला जंग। और अगर वो गुरीला जंग में चले गए तो फिर उन पर काबू पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी कि वो आकर के सामने से लड़ेंगे, वो कहीं से आएंगे पीछे से किसी को एक को मारेंगे और निकल जाएंगे और फिर वो पूरा खत्ता यमन इनस्टेबिलिटी की लंबे अरसे तक यकीनन शिकार रहेगा।
साफी और तजनिगार राशिद हुसैन। उधर अक्वामे मुत्तहदा में रूस ने तजवीज़ पेश की है कि यमन के खिलाफ बमबारी में वक्फा दिया जाए, जिस पर गौर के लिए अक्वामे मुत्तहदा ने आज सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। आइए अब आपको अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में वाकई अक्वामे मुत्तहदा के दफ्तर सदर दफ्तर ही ले चलें, जहां इस इजलास में यमन की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात सुनते हैं न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी से।
सलामती काउंसिल के 15 अराकीन यमन में जारी लड़ाई में शहरियों की बढ़ती हलाकतों और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से रूस ने यह इजलास तलब किया है। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यमन में सऊदी अरब के फजाई हमलों को आर्जी तौर पर रोकने की तजवीज़ दी है। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक यमन में सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद के हमले शुरू होने के बाद से अब तक 519 शहरी हलाक हो चुके हैं। रवा हफ्ते के दौरान कम से कम 62 बच्चे भी हलाक शुदगान में शामिल हैं और 1700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि शहरी हलाकतें यमन में दोनों फरीकैन की कार्रवाइयों की वजह से हो रही हैं। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून के नायब तर्जुमान फरहान हक कहते हैं कि यमन में हालात बदतरीन हैं।
The situation on the ground is terrible. That has to change. Right now there's fighting. It's difficult to make progress.
इस वक्त यमन में जमीनी हालात बदतरीन हैं। इसे बदलना ही होगा। अभी जिस तरह लड़ाई जारी है किसी तरह की सियासी पेशरफ तो मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिशें तो जारी हैं। हमारी कोशिश है कि सारे फरीकों को पुरमन तरीके से तनाज़े का हल ढूंढने के लिए राजी करें। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने उस खत्ते के कई रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं और उनके खसूसी एलची जमाल बिन उमर भी इसके लिए कोशा हैं। ये थे अक्वामे मुत्तहदा के नायब तर्जुमान फरहान हक के अल्फाज। वाज़े रहे अक्वामे मुत्तहदा अब भी यमन के माजूल सदर मंसूर हादी की हिमायत करता है। अक्वामे मुत्तहदा में रूसी तर्जुमान एलसी ज़ायतिफ का कहना है कि सलामती कौंसिल बंद कमरे में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर यमन में फजाई हमलों में वक्फे पर मुशावरत करेगी। रूस ने ऐसे वक्त में सऊदी बम्बारी को रोकने की दरख्वास्त की है जब खलीजी ममालिक अक्वामे मुत्तहदा पर दबाव डाल रहे हैं कि वो करारदाद के जरिए हूसी बागियों तक हथियारों की रसाई समेत दीगर पाबंदियां आयद करे। लेकिन रूस को इस करारदाद के मतन पर एतराज़ है। रूस की तजवीज है कि यमन में हथियारों की दरामद और बरामद पर पाबंदी पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए और पाबंदियां भी महदूद की जाए। रूस का कहना है कि वो यमन में सारे फरीकों से और मशरिक वस्ता में अपने साथियों के साथ सिफारती कोशिशें जारी रखेगा जिनसे तनाजे के हल के लिए सियासी अमल को फिर से शुरू किया जा सके। यमन में सऊदी मदाखलत को अमरीका की पूरी हिमायत हासिल है, जबकि इमदादी इदारों जैसे रेड क्रॉस और मेडिसिन सफ्रोंतिये ने इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने यमन की घेराबंदी की हुई है और वहां जख्मियों और मुतासरीन के लिए बाहर से ज़रूरी अशिया और तिब्बी इमदाद ले जाने पर भी पाबंदी लगाई है।
न्यूयॉर्क से सहाफ़ी सलीम रिजवी। आइए अब एक मुख्तसर जायज़ा लें कि जो जाहिरियत सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी यमन के खिलाफ कर रहे हैं, क्या उन इकदाम के लिए सऊदी अरब और इत्तेहादियों को किसी कानून ज़ाब्ते या कोई कानूनी जवाज़ की हिमायत हासिल है या नहीं? मैंने अक़वामे मुत्तहदा के एक साबिक सीनियर अहलकार अहमद कमाल से ज़रा देर पहले गुफ्तगू की और पूछा कि इस मामले में आलमी कवानीन آخر کہتے کیا ہیں؟
نہیں لیکن یہ غور کرنا چاہیے تین چار مختلف نقطوں کے اوپر، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یمن میں اس وقت یہ خطرے سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کچھ حصہ نہیں لے سکتی، ان کے نہ ان کے پاس اس صورت کا حل ہے نہ وہ حل ڈھونڈ سکیں گی۔ تو جو پوائنٹس سامنے رکھنے چاہیے سامعین کو، اس میں اول تو یہ کہ جو حوثی آگے بڑھے ہیں تو یہ ایک شیعہ اور سنی جنگ نہیں ہے، جنگ ہے ریپرزنٹیشن اور پاور کی یمن کے اندر۔ یمن کی سوسائٹی جو ہے وہ بہت ٹرائبل قسم کی سوسائٹی ہے۔
احمد کمال صاحب، یہ جنگ ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار بھی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟
بالکل نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پراکسی وار نہیں ہے، کیونکہ سعودی ایکشن تو ہمیں دکھ گیا سامنے، ایران کا اس میں کوئی دلیل نہیں دکھی۔ چنانچہ یہ پراکسی وار ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان نہیں ہے، اگر ہے تو امریکہ اور کسی کے درمیان ہے، کیونکہ سعودی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اگر ان کو انکریجمنٹ نہ دی گئی ہو امریکہ سے یا دیگر ممالک سے۔
لیکن امریکہ تو خود ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی وزیر اعظم ناراض ہو گئے، اسرائیل ناراض ہو گیا، امریکہ نے ایران سے جوہری معاہدے کی تیاری کر لی، یہاں تک ہو گئی صورتحال، تو پھر امریکہ خلیج میں ایرانی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے کیوں کوشش رہے گا؟
ہاں جی، لیکن امریکہ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ دیگر ڈفرینٹ ٹائمس پہ غلط رہی ہے، اور یہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کی ہو، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب سعودی عربیہ سے بمباری کروا دی یمن کے اوپر، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ خالی ہوائی بمباری سے کوئی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی جا سکتی، گراؤنڈ ٹروپس کو انٹروڈیوس کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو گراؤنڈ ٹروپس اگر ڈالی تو پہلے تو یہ کہ صرف سعودی عربیہ کے پاس تو اتنی ہے ہی نہیں، تو کون کون اور مدد کرے گا؟
تو اب ایسے میں اقوام متحدہ کیا کر سکتی ہے؟
کچھ نہیں کر سکتی جی، اس کی وجہ یہ کہ یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عربیہ نے غلطی کی ہے یا یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، بہت مشکل ہے، کیونکہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ چاہتا ہو، لیکن دیگر جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ یہ بات آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔
احمد کمال صاحب، جب یہ حوثی قبائل نے یہ سنا پر قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت جو اقوام متحدہ کا موقف سامنے آیا تھا کہ مل جل کر اس کو اندرونی مسائل کو حل کر لیا جائے، اور مذمت نہیں کی گئی تھی کسی بھی طرف کی؟
نہیں جی، یہ تو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی بیٹھ کے اور بات چیت کر کے سلیوشن ڈھونڈ لیں، یہ تو بڑا آسان پرنسپل ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ہر ملک ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے بمباری ہو رہی ہو اور دوسری طرف سے آپ کہیں کہ نہیں جی آپ صرف بیٹھ کے اور بات چیت کریں۔
تو اب یہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے احمد کمال صاحب، اس سے آپ کو کیا توقع ہے کہ اقوام متحدہ سے جو اس اجلاس کے بعد کیا صورتحال جنم لے سکتی ہے؟
کوئی توقع نہیں ہے جی، اس کی وجہ یہ کہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بات کدھر کو جا نکلے گی، یہ ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی بھی نہیں ابھی ہے۔ سعودی عربیہ نے شروع تو کر دی ہے بمباری، لیکن وہاں سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا بہت مشکل ڈھونڈیں گے، چنانچہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ بات پھیل سکتی، پھیلنا زیادہ آسان ہے، روکنا زیادہ مشکل ہے۔ تو اب یہ کسی کو نہیں پتا فی الحال کہ یہ اونٹ کہاں جا کے بیٹھے گا۔
اقوام متحدہ کے ایک سابق سینئر اہلکار احمد کمال۔ ادھر پیر کو 6 اپریل کو پاکستان کی پارلیمان کا اجلاس ہونے والا ہے، جہاں اس بات پر غور ہوگا کہ سعودی عرب کی فرمائش اور مطالبے پر سعودی یمن تنازع میں پاکستانی فوج بھیجی جائے یا نہیں۔ اشرف جہانگیر قاضی پاکستان کے ایک سابق سفارتکار ہیں اور سوڈان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے خصوصی ایلچی رہ چکے ہیں۔ وہ عراق میں بھی اقوام متحدہ کے مشن سے رہے منسلک رہے اور امریکہ، بھارت، شام، جرمنی اور روس جیسے ممالک میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ میں نے آج یمن کے معاملے پر ان سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ کیا پاکستان اس سعودی یمن تنازع میں اپنی فوج بھیج سکتا ہے؟
جہاں تک سعودی عربیہ کی اپنی دفاع ہے، اندرونی دفاع یا ان کے جو بارڈرز ہیں ان کی دفاع ہے، تو یہ ممکن ہے اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، پاکستانی فوج جو ہیں وہاں وہ ڈپلوئے ہوئے ہیں کافی سال پہلے, تو اگر یہاں تک ان کے جو خواہشات محدود ہیں تو وہ غالباً اس کے خلاف کو یہاں اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمارے سعودی بھائی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فوج کے ساتھ یمن کے اندر مداخلت یا کوئی جو جارحیت سمجھے اس میں اگر ہم وہ شریک ہو جائیں تو یہ کئی پاکستانیوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. اگر یہ جو ملٹری اگریشن ہوئی ہے یا ملٹری اٹیکس جو ہوئی ہیں ایئر اٹیکس فی الحال, اور ابھی گراؤنڈ آپریشنز کے امکانات کچھ کھلے ہیں اگر ایسکلیٹ ہو جائے, تو یہ جو ملٹری اٹیک ہے ایئر سے یہ تو یونائٹیڈ نیشنز کی طرف سے کسی اتھارٹی کے تحت نہیں ہو رہی ہے. نارملی اگر اس قسم کے ایکشن آپ لینا چاہتے ہیں کسی تیسرے کنٹری کے خلاف تو یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف سے قرارداد کا ہونا ضروری ہے, نہیں تو اس کو غیر قانونی سمجھا جا سکتا ہے.
آج سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو رہی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی, اور اس معاملے پر غور ہوگا جو سعودی عرب اور یمن کا تنازع ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے قاضی صاحب کہ یہاں جو سعودی عرب نے کارروائی کی ہے یمن کے خلاف اور بغیر اقوام متحدہ کے کسی ڈاکیومنٹ کے کسی قرارداد کے بغیر یہ کارروائی کی ہے, اور جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ صدر ربو منصور ہادی نے چونکہ درخواست کی ہے اس لیے ان کی حمایت میں سعودی عرب یمن میں ایسا کر رہا ہے, کیا سعودی عرب یمن میں اس طرح کی فوجی کارروائی کر سکتا ہے؟
دیکھیے اس کے اوپر تو وہ ایک سے زیادہ رائے ہے کہ وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے اور لیجیٹمیٹ پریزیڈنٹ تھے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ان کو وہ کیا ہے, لہٰذا ایک خطرہ درپیش ہے سعودی عرب کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹیڈ نیشنز چارٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بذات خود وہ ایک حملہ سعودی عربیہ کے اوپر تصور نہیں کیا جا سکتا, اور اگر عرب لیگ کو تو انہوں نے بلایا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن عرب لیگ کو یہ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو یہ اجازت دے کہ وہ آپ حملہ کریں جب تک کہ یونائٹیڈ نیشنز کی طرف سے کوئی ریزولوشن نہ ہو, اور وہ ہوا نہیں ہے. اگر ہوتا ہے, اگر کراس بارڈر کچھ ہوتا ہے تو شاید وہ پھر کوئی کیس بنا سکتے ہیں.
کیا پاکستان اپنی فوج سعودی عرب یا یمن بھیج سکتا ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
لیکن امکانات میں ممکن یہ شامل ہے, یہ ہو سکتا ہے.
اگر پاکستان کی فوج سعودی عرب جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات کیا پڑ سکتے ہیں؟
تو اگر ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں, اگر یمن میں ہم جاتے نہیں ہیں تو پھر اس کے ہم کو زیادہ اس قسم کا شاید نہ ہو, لیکن وہ جو آپریشن کا اگر ہم حصہ بنتے ہیں تو پھر اس کے بڑے مطلب وہ نتائج نکل سکتے ہیں جو کہ منفی ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے.
مثلا کس قسم کے منفی نتائج نکل سکتے ہیں؟
اگر یہ لانگ وار ہو, اگر یہ ان اینڈنگ وار ہو, اور یمن تو ایک افغانستان جیسا ملک ہے, اس کے اوپر ڈیٹ جو کرتے ہیں وہاں سے نکلنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے, اور وہاں سکسیڈ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, بالکل افغانستان کی طرح ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سعودی عرب کو بھی, میری رائے ہے کہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پالیسی پہ, اور ماشاء اللہ ان کے وسائل بہت ہیں, ان کے آپشنس بہت ہیں, لیکن ایک دم سے یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ کچھ جلد بازی نظر آتی ہے, اور ان کے دوستوں کے لیے یہ ایک مشکل ہے. ہم انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں.
بعض ماہرین تو قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض سعودی عرب اور یمن کا تنازع نہیں ہے بلکہ یہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کے خلاف سعودی عرب نے ایک کارروائی,
لارجر پکچر میں آتا ہے, وہ لارجر پکچر میں آتا ہے. لیکن جہاں تک میرا علم ہے ایران نے کوئی ملٹری سپلائی نہیں کی ہے ہوتیوں کو, یہ چیز ہے کہ وہ ان کو ویسے کریٹیکل سپورٹ دیتے ہیں ہوتیوں کو, لیکن انہیں وہاں ان کے ملٹری ایڈوائزرز غالباً نہیں ہیں, اور ملٹری سپلائیز بھی جہاں تک ایویڈنس ہے تو وہ اب تک کسی نے پروڈیوس نہیں کیا کہ ایران والے وہاں ہیں, اور اگر انہوں نے دیا بھی ہے تو وہ ذات خود کوئی جارحیت نہیں بنتی ہے سعودی عربیہ کے خلاف.
قاضی صاحب یہ بتائیے کہ اگر پاکستان سعودی عرب فوج بھیجتا ہے تو یمن فوج بھیجنے پر تیار نہیں ہوتا ہے, تو کیا سعودی ناراض نہیں ہو جائیں گے پاکستان سے؟
اس کے بارے میں ان کے توقعات کیا ہیں. اگر وہ ان کے توقعات ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اندر جائیں گے اور تو پھر وہ کچھ ڈس اپوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر تو پیاز بھی کھانے پڑیں گے اور جوتے بھی کھانے پڑیں گے کہ وہ بھی ناراض دوسرے بھی ناراض, تو وہ کوئی خاص اچھی پالیسی نہیں ہوگی ہماری طرف سے. تو پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے ہمیں صدر سے کام لینا چاہیے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور سب سے پہلے پیس فل آپشنز کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے. اور جب تک کھلم کھلی جاریت نہیں ہوتی ہے سعودی عربیہ کے خلاف, تو ہماری تو یہ تجویز ہونی چاہیے کہ یہ جو آپریشنز ہیں اس کو بند کریں اور ایک سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش ہو.
سابق سینئر سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبناز سے.
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کو 2012 میں دو دوروں کی منسوخی پر زر تلافی ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ رقم 1 سے 3 لاکھ ڈالرز تک ہو سکتی ہے, جبکہ پاکستان نے اس سلسلے میں دورہ بنگلہ دیش سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 50% حصہ طلب کیا تھا. دونوں بورڈز کے درمیان 3 ماہ سے تعطل کا شکار اس بابت فیصلہ بالآخر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نظم الحسن کی جانب سے سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے بنگلہ دیش رواں سال نومبر میں 4 ملکی ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کی میزبانی کرے گا, جس کے لیے پاکستان, زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز ممکنہ طور پر سیریز کا حصہ ہو سکتی ہیں. امریکن گولف پلیئر ٹائیگر وڈس نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ 9 اپریل سے امریکی ریاست جارجیا کے شہر اوگسٹا میں شروع ہونے والے گولف ماسٹرز ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. وڈس نے پچھلے 2 ماہ سے کسی گولف ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لیا. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مڈ فیلڈر خوان ماٹا کے مطابق کپتان وین رونی کو یقین ہے کہ انگلش ٹیم یورو 2016 چیمپئن شپ جیت سکتی ہے. انہوں نے رونی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا.
انگلینڈ
میں اگلا یورو کپ جیتنے کی صلاحیت ہے اور یہ وہ بات ہے جو رونی مجھے روز ہی بتاتے ہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں, ہمارے پاس اچھی ٹیم ہے جس میں نوجوان کھلاڑی ہیں, میں کپتان ہوں اور ہم جیت سکتے ہیں. میامی ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ نوویک جوکووچ نے امریکہ کے جان اسنر کو ہرا دیا. کل ہونے والے فائنل میں ان کا مقابلہ برطانیہ کے اینڈی مرے سے ہے, جبکہ ٹائٹل کی جیت کے لیے خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل آج ٹاپ سیڈ سرینا ولیمس اور اسپین کی کارلا سواریز کے درمیان ہے. خواتین کے ڈبلز مقابلوں کے فائنل میں کل بھارت کی ثانیہ مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس روس کی یکیٹرینا مکاروا اور ایلینا ویسنینا کے مد مقابل ہوں گی.
کھیل کی خبریں پیش کی سبا ناز نے اور سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں غیر مسلموں کے خلاف تشدد اور دہشت گردی کے موضوع پر جو معاشرتی بحث جنم لے رہی ہے وہ اب پردائے سیمی تک آ پہنچی ہے, اور بھارت میں فلم کی صنعت یعنی بالی ووڈ سے متعلق خبروں پر مبنی سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ, یہ دونوں چیزیں ذرا دیر میں. پہلے اب تک کی اہم عالمی خبروں پر ایک نظر شمائلہ خان کے ساتھ.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاک بحریہ کا ایک جہاز یمن میں محصور پاکستانیوں میں سے 150 افراد کو لے کر وطن واپس روانہ ہو گیا ہے. فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ یمن میں باغیوں پر حملے کرنے والے ملک سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے آبنائے باب المندب کو نظر انداز کر کے باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. ادھر یمن کے بحران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے. کینیا کی گیریسا یونیورسٹی میں حال ہی میں 148 طلباء کے قتل میں ملوث ہونے کے شبے میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. عراق میں سرگرم شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ نے الحضر نامی قدیم عراقی شہر میں نوادرات کی تباہی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک ویڈیو جاری کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کیا شمائلہ خان نے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان چلتے ہیں جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے شہروں کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس پر ہونے والے حملوں میں ایک ڈی ایس پی سمیت دو افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے. تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اورکزائی.
پولیس کے مطابق پہلا واقعہ کوہاٹ شہر میں جنگل خل کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب سڑک پر جانے والی پولیس وین پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی. کوہاٹ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ حملے میں تین پولیس اہلکار اور دو راہگیر زخمی ہوئے. انہوں نے کہا کہ پولیس وین میں مختلف جرائم میں ملوث ملزمان کو عدالت لے جایا جا رہا تھا. کوہاٹ میں چند دن پہلے پولیس نے اغوا برائے توان کے متعدد وارداتوں میں ملوث ایک ملزم سیف علی عرف سیفی کو گرفتار کر لیا تھا. گرفتار ہونے والے ملزم کے سر پر حکومت کی جانب سے 3,00,000 روپے کا انعام مقرر کیا گیا تھا. ادھر دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس کو ان کے ساتھی سمیت قتل کر دیا ہے. پولیس اہلکاروں نے بی بی سی کو بتایا کہ جمعہ کی شام ڈی ایس پی بہاول خان اپنے دوست ہارون کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اس دوران زنانہ ہسپتال کے قریب موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. بہاول خان کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گئے. کچھ دیر کے بعد ان کا دوست بھی ہلاک ہو گیا. اس واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بڑھا دی گئی ہے. پولیس حکام کے بقول ہلاک ہونے والے پولیس افسر کی کسی سے دشمنی نہیں تھی لیکن پولیس اہلکار اس علاقے میں اکثر اوقات دہشت گردوں کے نشانے پر رہے ہیں. بہاول خان کا تعلق ڈیر اسماعیل خان کے ایک مضافاتی علاقے ڈلہ سے تھا. ادھر تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ڈی ایس پی پر حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کر لی ہے. خیال رہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں اس سے پہلے بھی پولیس اہلکاروں پر حملے ہو چکے ہیں. اسی سال جنوری میں کیسر جہان نامی ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ان کی دو بھائیوں اور ایک ساتھی سمیت ہلاک کر دیا گیا تھا. کیسر جہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی قابل پولیس اہلکار تھے اور انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی کئی واقعات کی کامیاب چھان بین کی تھی جس کی وجہ سے انہیں شدت پسند تنظیموں کی جانب سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھی. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
آج 4 اپریل ہے اور آج ہی کے دن 1979 میں پاکستان میں سابق فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے ملک کے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو 2 سال کی حراست کے بعد ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے ان کی سزا کے خلاف درخواست مسترد ہو جانے کے بعد پھانسی دی گئی تھی. لیکن بعد میں سپریم کورٹ ہی کے ایک سابق جج اور مقدمے کا فیصلہ سنانے والی عدالت کے ایک رکن جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس سزا کو خود ہی عدالتی قتل تسلیم کر لیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے وقت اس وقت کے طالب علم رہنما یوسف نظر ان آخری لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے گرفتاری سے ایک ہی دن قبل ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی. میں نے اب سنگاپور میں مقیم یوسف نظر سے آج اس ملاقات کی تفصیل جاننی چاہی.
میری بھٹو صاحب سے کوئی شام کو ملاقات ہوئی تھی اور اس کی اگلی صبح ان کو 70 کلفٹن سے گرفتار کر لیا گیا تھا. بھٹو صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے اور بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے بات کی، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں ہم سے یہ کہا. ہم کو 3-4 لوگ تھے اس وقت کے اسٹوڈنٹ لیڈرز میں شامل تھے کراچی کے، کہ ضیاء الحق انتخابات.
کون کون لوگ تھے وہ 3-4 لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں؟
اس میں ایک این ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر تھے سردار حنیف، اور انٹر کالجیٹ باڈی تھی کراچی کی، اس کے سربراہ تھے عبد الوحید خان. میں اس وقت جو کراچی کی انٹر کالجیٹ باڈی تھی اس کا سیکرٹری جنرل تھا اور پریمیئر کالج اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ بھی تھا. ہم لوگوں نے 5 جولائی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اعلان کیا تھا اور بھٹو صاحب اس بات سے بہت متاثر ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے ہمیں اپنے تھوڑی دیر ملاقات کی دعوت دی تھی، حالانکہ وہ اس وقت بے انتہا مصروف تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کو ہوا ان کے خلاف, انہوں نے صاف صاف جمی کارٹر کا نام لے کے کہا تھا کہ جمی کارٹر جو ہے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. تو جب ان سے ایک لڑکے نے پوچھا کہ الیکشنز کے بارے میں کیا خیال ہے, مجھے ان کے الفاظ ابھی تک یاد ہیں, جرنلز ڈونٹ کم ٹو ہولڈ الیکشنز.
یوسف صاحب, کیا ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اندازہ تھا کہ مارشل لاء اتنا طویل ہو جائے گا اور ان کو یہی مارشل لاء پھانسی کے تختے تک لے جائے گا؟ بھٹو صاحب کو کچھ اندازہ تھا اس کا؟
دیکھیے, میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرلز ڈونٹ کم ٹو ہولڈ الیکشنز. پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ وہ اس وقت ہم کا سب کا یہ خیال تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر بہت عرصہ گزر گیا ہے, لیکن اس طرح کی انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ان سے کہتا ہوں کہ ڈیٹ دیں, لیکن وہ یہ ڈیٹ نہیں دیں گے. تو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے, ہم نے کہا ڈیٹ کس کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکشنز کی, یہ لوگ پوسٹ پون کر رہے ہیں الیکشنز, اس وقت پوسٹ پون نہیں ہوئے تھے. تو یہ جو ریمارکس ہیں ان کے, اس سے تو بہت اس کا کانٹرڈکٹ ہوتا ہے صاف صاف, کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان کو اچھی طرح پتا تھا. لیکن وہ کچھ تھوڑے سے اس معاملے میں میں دیکھا کہ وہ کافی اداس بھی تھے, اس لحاظ سے کہ ان کو یہ امید نہیں تھی کہ پاکستان میں جمہوریت بہت جلدی دوبارہ آئے گی یا بحال ہوگی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پی این اے کے لوگ, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ نورانی وغیرہ, افغان خان وغیرہ, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اقتدار مل جائے گا, لیکن ان کو اقتدار کبھی نہیں ملے گا. یہ اس وقت مسٹر بھٹو کے الفاظ تھے.
تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اندازہ تھا کہ صورتحال کیا ہے, تو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ انہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے, تو کیسا حوصلہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا اس وقت؟
اس وقت بھٹو صاحب جس طرح ان کا نارمل اسٹائل تھا, وہ بہت آرام سے بہت باتیں کر رہے تھے, تو ان کا حوصلہ یقیناً بہت بلند تھا. وہ اس وقت بھی لوگوں سے ملتے تھے, اس وقت 70 کلفٹن کے لان میں لوگ آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی اور لوگ کھڑے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ باہر آئیں اور ان سے ملیں. وہ اپنی مصروفیات کے باوجود وقفے سے باہر آتے تھے, لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے, کبھی کبھی کچھ ان سے خطاب کرتے تھے, دو چار جملے کہتے تھے اور پھر واپس اپنے گھر کے اندر چلے جاتے تھے.
اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یوسف نظر صاحب, کہ اس آخری ملاقات سے آپ کو کیا پیغام ملا اور آپ نے کیا سمجھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان کے لیے آخری پیغام کیا ہے؟
دیکھیں وہ تو ان کے میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری پیغام ہوگا, اس لیے کہ اور بھی بہت سارے مواقع آئے. لیکن جو بڑی بات بڑی واضح تھی ان کے جو ایٹیٹیوڈس تھے, ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور انہوں نے جو باتیں کہیں, کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ تھے کہ وہ لڑیں گے اور جم کے کھڑے رہیں گے. یہ میسج بہت واضح تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس لیے کہ ایک دن میرے خیال سے ہمارے ایک اور دوست تھے, انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو آپ ان سے پوچھیں, لیکن میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں.
سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری اور پھانسی سے ذرا پہلے ان سے ملاقات کرنے والے آخری طالب علم رہنماؤں میں سے ایک یوسف نظر کی رائے آپ نے سنی. اور یہاں لندن میں بھی آج ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو کی موجودگی کی بھی اطلاعات ہیں, اور ہمارے ساتھی جاوید سورو اب ان تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. جاوید, کیا صورت حال ہے, اجلاس میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟
جعفر, اب سے ذرا دیر پہلے یہاں پہ اجلاس ختم ہوا ہے, اور جیسا کہ توقع تھی بلاول بھٹو زرداری, آصفہ جارج گیلوے وغیرہ نے اس میں تقاریر کی. بلاول بھٹو زرداری نے کوئی پاکستان کی پالیٹکس وغیرہ پہ بات نہیں کی, لیکن انہوں نے دہشت گردی اور شدت پسندی کا حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ موقع تو نہیں ملا کہ وہ اپنے دادا کے سے ہاتھ ملا سکتے یا ان کی گود میں کھیل سکتے, لیکن ان کی زندگی اور ان کا مشن ان کے ہمیشہ اطراف میں رہا ہے اور آج بھی وہ ان کے نظریے پر قائم ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ان کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک ان کی پارٹی اور میں یعنی بلاول بھٹو زرداری جد و جہد کرتے رہیں گے.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھی جاوید سومرو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. ادھر گزشتہ چند برس سے پاکستان میں شدت پسند رجحانات میں اضافے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے خلاف امتیازی سلوک کے واقعات میں بھی زبردست شدت آئی ہے. خاص طور پر عیسائی پاکستانیوں کے خلاف تشدد اور دہشت گرد حملوں کے بعد یہ موضوع ایک وسیع معاشرتی بحث بنتا جا رہا ہے. یہی بحث اب پردہ سیمی تک آ پہنچی ہے, وہ بھی سرکاری ٹیلی ویژن پر. غیر مسلموں کے بارے میں بننے والی ایک فلم کی کہانی سنتے ہیں آصف فاروقی سے.
یہ کہانی لاہور کی جوزف کالونی یا گوجرا کی نہیں ہے, جہاں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے گھروں کو چند برس قبل آگ لگا دی گئی تھی. لیکن اس ٹیلی فلم کو دیکھ کر ایسا گمان ضرور گزرتا ہے. پاکستانی معاشرے کا دامن غیر مسلموں کے لیے جس تیزی کے ساتھ سکڑ رہا ہے, اس کا اظہار بہت نپے تلے ڈائیلاگز اور جاندار کرداروں کے ذریعے کیا گیا ہے.
ایک بچی نے میری کو اسکول میں کہہ دیا کہ اسکول کے بعد ہمارے گھر کی صفائی کر دیا کرو.
ساری کلاس کو صاحب کے سوال تو ہی کرواتا تھا نا, اور آگے سے واضح کیا پڑتی تھی, او بنیے تو بنیا میں چوڑا, تیرا ذہن تنگ مجھ سے بو آتی ہے.
اس ٹیلی فلم کا مرکزی خیال شدت پسندی کے امور کے محقق اور اسی موضوع پر کام کرنے والے ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا کا ہے. عامر رانا شدت پسندی اور مذہبی منافرت کے بارے میں اخباری کالم لکھتے اور صاحبان اقتدار اور پالیسی سازوں کو اسی بارے میں مشورے دیتے رہتے ہیں. یہ فلم بنانے کا خیال انہیں کیوں آیا؟ عامر رانا وضاحت کرتے ہیں.
ہمیں یہ لگا کہ یہ خاصا ایک مؤثر اور بڑا بھرپور میڈیم ہے, کہ بجائے اس کے کہ جو بہت ساری بحثیں جو ڈرائنگ رومز کے اندر یا محدود پالیسی سرکلز کے اندر رہتی ہیں وہ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں اگر ان کو عوام کی سپورٹ مل جائے, تو پھر گورنمنٹس کو اور جو پاور ایلیٹس ہیں ان کو اس کے اوپر انیشیٹو لینے میں آسانی بھی رہے گی اور ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوگا.
ایسا بھی نہیں ہے کہ اس فلم میں سرکار اور اس کی پالیسیوں پر بات نہیں کی گئی ہے. سرکاری پالیسیوں پر بھی چوٹ کی گئی ہے, اور ایک بار نہیں بار بار کی گئی ہے.
1942 میں انہوں نے کرسچن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور لائل پور میں اپنا پہلا جلسہ کیا. جانتی ہو کون آیا تھا؟
کون؟
قائد اعظم.
لیکن حمزہ بھائی, پھر تو میری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا.
یہ نصاب بنانے والے پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیا بیج رہے ہیں. یہ معاشرہ جو بکھرا پھرتا ہے, یہ اسی کم آگہی کا نتیجہ ہے.
اس فلم کی کہانی بہت ہلکی پھلکی اور عام سی ہے, جو پاکستانی معاشرے اور گلی محلوں سے لی گئی ہے. عامر رانا کہتے ہیں کہ فلم کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستانی معاشرے کو نہ صرف آئینہ دکھایا جائے, بلکہ انہیں اپنے ارد گرد بسنے والے غیر مسلموں کے معاشرتی کردار کے بارے میں بھی کچھ اچھی باتیں بتائی جائیں.
انہوں نے بہت سارے اچیومنٹس کی ہیں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں. لٹریسی ریٹ دیکھیں تو شاید آپ کو لگے گا, اگر کمپیریزن کریں بہت ساری کمیونٹیز سے میجورٹی کی, تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. تو ایک جو مڈل کلاس جو گرو کی ہے اس کے اندر ان کا پرپورشن خاصا بڑا ہے, لیکن ان کو جو سوشل کوہیجنس کے اندر جو پرابلم ہے, اسیپٹیبلٹی ہے سوشل لیول کے اوپر, اس کے اندر ابھی خاصے مسائل درپیش ہیں.
یہ ٹیلی فلم مسیحوں کے مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پر قومی نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کی جائے گی. فلم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خاور اظہر کاٹ دار جملوں اور سرکاری پالیسیوں کی کھلی تنقید کے باوجود پاکستان ٹیلی ویژن کے سنسر بورڈ سے اس فلم کی منظوری پر خاصے خوش اور پرجوش ہیں. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
وقت ہوا ہے ہفتے وار کالم دوسرا پہلو کا. آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دلی سے شکیل اختر.
ایران کے بین الاقوامی شہرت یافتہ فلم ساز اور ہدایت کار مجید مجیدی کی تاریخی فلم محمد خدا کے پیغمبر ایران اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ریلیز کے لیے تیار ہے. ایران میں بننے والی یہ اب تک کی سب سے مہنگی فلم ہے, اور اسے مکمل کرنے میں کئی برس لگے ہیں. یہ فلم پیغمبر اسلام حضرت محمد کی زندگی پر بنی ہے. اسے تین حصے میں مکمل کیا جائے گا. جو فلم ریلیز ہونی ہے وہ پہلا حصہ ہے, اور اس میں حضرت محمد کی پیدائش سے ان کے شام کے پہلے دورے تک کے واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے, جب ان کی عمر صرف 12 برس تھی. اور روایت کے مطابق راستے میں جب ایک عیسائی راہب نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ ایک دن خدا کے نبی بنیں گے. فلم کی بہتر شوٹنگ تہران سے کچھ دوری پر واقع ایک پہاڑی علاقے میں کی گئی ہے, جہاں 6ویں اور 7ویں صدی کے مکہ اور مدینہ کا ایک وسیع سیٹ تیار کیا گیا ہے. مجیدی فلم کا کچھ حصہ بھارت میں شوٹ کرنا چاہتے تھے لیکن سابقہ منموہن سنگھ حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ فلم کا کچھ حصہ جنوبی افریقہ میں فلمایا گیا ہے۔ فلم میں اسپیشل افیکٹس، کیمرے اور موسیقی کے لیے دنیا کے نامور ماہرین کی مدد لی گئی ہے۔ اس فلم کو ایران کی سرکاری سرپرستی اور منظوری حاصل ہے۔ حضرت محمد پر بننے والی اس فلم پر $3 کروڑ خرچ ہوئے ہیں۔ مجید مجیدی کا کہنا ہے کہ فلم بین الاقوامی سطح پر کوئی پیغام پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ وہ اس فلم کے ذریعے اسلام اور اس کے پیغمبر کی صحیح تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سنی اور شیعہ دونوں مسلکوں کے عالموں سے صلاح مشورے کے بعد متفقہ پہلوؤں کی بنیاد پر یہ فلم بنائی ہے۔ اس کا مقصد اسلام کا اتحاد بھی ہے۔ اسلام میں بالخصوص سنی مسلک میں پیغمبر اسلام کی تصویر یا شبیہ پیش کرنے کی ممانعت رہی ہے۔ شیعہ مسلک کا تصور سنیوں کے مقابلے نسبتاً اعتدال پسند رہا ہے۔ مجیدی نے اس فلم میں پیغمبر کے بچپن کا کردار ادا کرنے والے کا چہرہ نہیں دکھایا ہے، انہیں صرف پشت سے دکھایا گیا ہے اور واقعات کو پیش کرنے میں دیگر کرداروں کی مدد لی گئی ہے۔ مجیدی کی ان حساس کوششوں کے باوجود اس فلم کی شروعات سے قبل ہی سنیوں کے سرکردہ مذہبی ادارے جامع الازہر نے اس پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ایران پر زور دیا تھا کہ وہ فلم بننے کی اجازت نہ دے۔ قطر نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ وہ خود $1 ارب کی مالیت سے حضرت محمد پر اپنی ایک فلم بنائے گا۔ فلم کے ڈائریکٹر مجیدی کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر 250 فلمیں بن چکی ہیں، حضرت موسیٰ پر 100 سے زیادہ فلمیں ہیں، دوسرے پیغمبروں پر 80 سے زیادہ فلمیں بنی ہیں، جبکہ دا میسج واحد فلم ہے جو اسلام کے پیغمبر پر بنی، اور وہ فلم اسلام کے بارے میں صرف جہاد اور تلوار کا تصور ہی پیش کرتی ہے۔ اس لیے دنیا کو اسلام کے پیغمبر سے روشناس کرانے کی یہ ان کی کوشش ہے۔ سنی آبادی والے بیشتر عرب ملکوں میں یہ فلم شاید ریلیز نہ ہو۔ اس فلم کے ریلیز پر بھارت، پاکستان جیسے ملکوں میں بھی مسلمانوں کے کچھ حلقوں کی طرف سے اعتراض کیے جانے کا پورا امکان ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حکومت سے اس فلم پر پابندی لگائے جانے کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر حکومت بدامنی پھیلنے کے نام پر اس فلم کی نمائش پر پابندی بھی لگا دے۔ لیکن اس فلم کے خلاف احتجاج، مظاہرہ یا اس فلم پر پابندی کا مطالبہ غلط ہوگا۔ اس فلم پر کسی تنازع کا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پیغمبروں پر فلم بنی ہو۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اس دور میں کتابوں، خیالات، تقریروں اور فلموں پر پابندی بے معنی ہو چکی ہے۔ یہ صرف کسی ریاست یا گروپ کی اجتماعی ذہنیت اور تنگ نظری کی عکاس ہو سکتی ہے۔ کسی کتاب، تصور اور فلم سے لا تعلق ہو کر اسے مسترد کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسی شکل میں اس سے بہتر جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ فلم کسی بھی دوسری فلم کی طرح ایک فلم ہے، اور ہر شخص کو اسے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی آزادی حاصل ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اب سنیے بالی ووڈ کی فلمی صنعت کے سے متعلق خبروں پر مبنی سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
جی ہاں، کئی بار زبان سے زیادہ آنکھیں بولتی ہیں، بس سمجھنے والی نظریں چاہیے۔ سنیے گا کہ کنگنا رناوت کی آنکھیں کیا بولتی ہیں، دیپکا پادوکون کیوں ہیں سب کے نشانے پر، اور امیتابھ بچن کس کے ہیں جوائی راجا۔
ہاں جی بادشاہ، کی دیکھ رہے ہو تسی؟ چلو شروع ہو جاؤ۔ 1 2 1 2 3 4۔
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔
روپ تیرا سونا سونا، سونی تیری پائل، چھن چھنا چھن ایسے چھن کے درد سب کو کھائل، کہہ رہا آنکھوں کا کاجل، عشق میں جینا مرنا۔
گوسپ کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فلم جاسوس بھومکیش بخشی کی۔
بخشی، بھومکیش بخشی۔
اس ہفتے ریلیز ہونے والی اس فلم کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فلم کرٹک ارنب بینرجی۔ تو ارنب، کیسی لگی فلم آپ کو؟
ایک سادھارن آدمی کی کہانی ہے جو کیسز سالو کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ ان کو خیاتی مل جاتی ہے۔ فلم جو ہے یہ بھومکیش بخشی کی پہلی کہانی ہے، یعنی وہ کیسے ڈیٹیکٹیو بنے اس پر ہے۔ فلم کی کہانی 1932 پر آدھارت ہے، جس سمے کا کلکٹا دکھایا گیا ہے، جس سمے کا پولیٹیکل ایک دور چل رہا تھا، اس کو لے کے کہانی ہے۔ کئی لوگ اگر یہ سوچ کے جائیں گے کہ اس میں لاسٹ سین میں مرڈر مسٹری کو ہم کلائمیکس کے طور پہ دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ فلم کی گتی سلو ہے، بہت اچھی بنی ہے، فوٹوگرافی لاجواب ہے، ایکٹنگ کمال کی ہے، سیٹس بہت خوبصورت ہیں، ہر چیز بہت اچھی ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ ڈیٹیکٹیو ناول کی طرح اس کو دیکھیں، اس لیے میں بھومکیش بخشی کو 5 میں سے 3 دینا چاہوں گا۔
تو अर्णब बैनर्जी। आप देखते हैं पब्लिक क्या कहती है।
वेरी नाइस स्टोरी,
सो गुड मूवी, सुशांत सिंह कैरेक्टर
बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी एक्टिंग की, इसका टैलेंट है बहुत अच्छा है।
आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी अगेन एंड अगेन। दिबाकर बैनर्जी रॉक,
गुड, 4/5।
फैशन से लेकर क्वीन तक आपने कंगना के बहुत से जलवे देखे, लेकिन फिल्म सास दिग्मांशु धूलिया ने कंगना रनावत में जो देखा वो कोई और नहीं देख पाया। उनके ख्याल में कंगना में मीना कुमारी की झलक नजर आती है। दिग्मांशु का कहना है कि कंगना की आंखों में वही गम है जो मीना कुमारी की आंखों में हुआ करता था, और वही आसेब जदा आवाज जो आपको परेशान कर दे और अपनी जानिब खींच ले। सुनकर लगा जैसे कंगना नहीं किसी हॉरर फिल्म की बात कर रहे हो। चले आप भी कंगना की आसेब जदा आवाज सुन ले जो खुद अपने बारे में ही बात कर रही हैं।
मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आती हूँ मुझे स्ट्रीट शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, और लेकिन आई एम वेरी वेरी फैब्रिक कॉन्शियस। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि यू नो द फैब्रिक शुड बी कंफर्टेबल, शुड बी सिंथेटिक और बॉक्सी और अनकंफर्टेबल। तो आई वुड कॉल माई सेल्फ फैब्रिक कॉन्शियस।
है बात जो भी हो, लगता है दिग्मांशु कंगना को मीना कुमारी बनाने की ठान चुके हैं। हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। शराबी छोरी ने जो काम किया है वो इंतहाई काबिले तारीफ है। दीपिका पादुकोण ने विमेंस को डेडिकेट माय चॉइस वीडियो बनाकर ऐसी भी क्या गलती कर डाली कि हर कोई उन्हें तनकीद का निशाना बना रहा है। हालांकि वीडियो में औरतों के एम्पावरमेंट की बात कही गई है, लेकिन जरा प्रोग्रेसिव अंदाज में। अब सोनाक्षी सिन्हा को इससे क्या मसला है ये वही बता सकती है कि उन्हें ये वीडियो पसंद आई या नहीं।
नहीं मैंने देखा तो नहीं, बट आई नो द थॉट बिहाइंड इट व्हिच इज वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आई थिंक जो भी ये इनिशिएटिव ले रहा है आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम अ गुड स्पेस, बट ऑनेस्टली आई बिलीव दैट एम्पावरमेंट शुड बी गिवन टू द वुमेन हु एक्चुअली नीड इट एंड हु आर यू नो काइंड ऑफ फार अवे फ्रॉम वेयर वी आर राइट नाउ। हमें तो बहुत सी लग्जरीज दिखाई देती है।
सोनाक्षी बेबी, फिल्मों में खूबसूरत गानों पर ठुमके लगाना अलग बात है, लेकिन एक अच्छे मकसद से आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। जहाँ तक कंट्रोवर्सीज का ताल्लुक है तो फिल्म धर्म संकट में किसी तनाजे से बचने के लिए सेंसर बोर्ड ने एक मौलवी और एक पंडित को बुलाने का इंतजाम किया है, ताकि वो ये तय कर सके कि फिल्म में मजहब के खिलाफ तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेंसर बोर्ड का ये फैसला खुद ही तनाजे का शिकार हो गया।
अरे जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी,
कहते हैं जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। वो कैसे भाई, ये तो अमिताभ बच्चन ही बता सकते हैं। वैसे नाम तो यूं भी उनका बहुत ही बड़ा है, और हर कामयाब इंसान की तरह वो भी अपनी बटर हाफ का नाम लेना नहीं भूलते। अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म पीकू की ज्यादातर शूटिंग कोलकाता में हो रही है, जो उनका ससुराल भी है। जब उनसे ये पूछा गया कि कोलकाता शहर के बारे में उनका क्या कहना है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मैं वहाँ का जमाई बाबू हूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि आप बंगाली हैं, और मेरी अंधांगनी जो है वो बंगाली है, तो ये रिश्ता तो टूट ही नहीं सकता।
अमिताभ जी, अच्छा जवाई ही अच्छा शोहर माना जाता है, वैसे अब तक ये बात आप समझ ही चुके होंगे।
गोद में बैठा लो, अरे गोद में बैठा लो, बच्चे का क्या काम है, गोद में बैठा लो, बच्चे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओम गारा है ओम गारा।
यू नो बॉलीवुड के किंग है शाहरुख खान, और बॉडीगार्ड है सलमान खान, तो इंडस्ट्री के ओमकारा है अजय देवगन।
गारा, हे गारा।
वैसे तो वो काफी खामोश तबीयत के मालिक हैं, लेकिन स्क्रीन पर आते हैं तो बन जाते हैं सिंघम। स्टंट कोरियोग्राफर वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 1991 में रिलीज होने वाली फूल और कांटे फिल्म में जब अजय देवगन दो बाइक्स पर सवार होकर आए तो यंग लड़कों को उनका स्टाइल भा गया। पापा एक्शन डायरेक्टर हो तो अजय को एक्शन सीन्स से डर क्यों लगेगा? दिलवाले और विजयपथ से लेकर चाहे वो ओमकारा हो, सिंघम हो या एक्शन जैक्सन, अक्सर एक्शन ही अजय की फिल्म का थीम होता है।
ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार चिकरे।
कई बार ऐसा दिल करता है कि वैसे ही करो जैसे पहले किया था, तो कई बार इस फिल्म में मैंने जब मुझे शॉट दिखाया गया कि जो फाइटर है उसने केबल हार्नेस पहन के एक शॉट दिया और मैंने बोला कि ये बिना हार्नेस के मैं कर सकता हूँ, तो मैं बिना हार्नेस के मैंने किया। सो इट्स जस्ट टू गेट अ टू एक्साइट योरसेल्फ।
इंडस्ट्री के खानों के साथ अजय के ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं, खास तौर पर उनकी बीवी काजोल के फेवरेट को स्टार शाहरुख खान के साथ। इंडस्ट्री में उनके गिने चुने ही दोस्त हैं जिनमें अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और रोहित शेट्टी शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से अजय सीक्वल फिल्मों में नजर आ रहे हैं, गोलमाल रिटर्न हो या सिंघम, इन्हें एक्शन हीरो के रूप में बहुत सक्सेस मिल रही है।
इंटेंशन ये होती है कि आप हर चीज और बेटर करने की कोशिश करें, क्यों एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है इसलिए सीक्वल बनती है। अगर आपकी पहली नहीं चलती है तो सीक्वल बनती नहीं, तो जब सीक्वल बनती है इसका मतलब आपकी पहली लोगों को फिल्म आप लोगों ने अप्रिशिएट की, तो यू आर कॉन्शियस कि आप हर चीज और बेटर करें।
यूं तो उनकी ऑफ स्क्रीन हीरोइन काजोल हैं, लेकिन रियल लाइफ में किसके साथ काम करना पसंद करते हैं आप?
भी कोई मुझसे पूछता है कि हु आर यू मोस्ट कंफर्टेबल विद, मैं कहता हूं कि बेबू, बिकॉज़ मैं तब से जानता हूं उसको और एंड वी शेयर अ ग्रेट रैपो, सो ऐसा नहीं है कि यू आर टॉकिंग टू अ हीरोइन और कि यू नो, यहां हम एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी बोल सकते हैं।
साल इंडस्ट्री में कदम जमाए रखने वाले अजय देवगन को अब हिट या मिस से कोई फर्क नहीं पड़ता।
यू वॉन्ट टू टेक द बार फॉरवर्ड कंपेयरिंग योरसेल्फ, सो ये आपका बैरोमीटर होता है कि अगर आपने जो पिछला किया है उससे आप एक कदम आगे जाए। अगर आप देखें कि ऐसे कि अगर एक फिल्म ना चले और आपको काम नहीं मिलेगा या आपका कुछ स्टेटस नीचे हो जाएगा, तो वो पार कर चुके हैं हम लोग, बिकॉज वी बीन हियर सिंस द पास्ट 25 इयर्स, और हिट्स और फ्लॉप्स तो सभी की लाइफ में आती है।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको लिखिएगा जरूर। तो अब मुझे दे इजाजत और रखें अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, आपके लिए पेश किया हमारी साथी नुसरत जहां ने। चलते चलते एक नज़र डालते हैं bbcurdu.com पर, जहां अब शह सुर्खी बदल गई है, यानी अब नई शह सुर्खी है और वो कहती है कि उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी हम बर्दाश्त करें। यह कहना है पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी का, जो यमन के मामले पर सऊदी अरब के साथ अस्करी तआवुन के फैसले पर सियासी जमातों की मुशावरत से करने को जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे इस्लामी मुल्क की मदद नहीं करनी चाहिए। यह तफसीलात अगर आप पढ़ना चाहें तो bbcurdu.com पर आइए। इसी के साथ सैरवीन इख्तिताम को पहुंचा। आज सैरवीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थे असद काजमी और यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे स्टीवर्ट विली, जबकि इस्लामाबाद में इसरारुल हक। जाफर रिज़वी को तमाम साथियों समेत इजाजत दीजिए और चलते चलते खबरों का खुलासा सुनिए शुमाइल खान से।
پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاک بحریہ کا ایک جہاز یمن میں محصور پاکستانیوں میں سے 150 افراد کو لے کر وطن واپس روانہ ہو گیا ہے. ادھر یمن کے بحران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جاری ہے. کینیا کے صدر یوہورو کینیاتا نے گریسا کی یونیورسٹی میں الشباب کے ہاتھوں 150 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. عراق میں سرگرم شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ نے الحزر نامی قدیم عراقی شہر میں نوادرات کی تباہی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک ویڈیو جاری کی ہے. بھارت کی اعلی عدالت کے ایک جج نے عیسائیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پر اعلی ججوں کی ایک کانفرنس بلانے کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.